كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي. یہ اس کتاب ریاض الصالحین کے 27 باب کے دوسرے درس کی چند احادیث ہیں جن کا تعلق مسلمانوں کے باہم حقوق سے ہے، اور مسلمانوں پر شفقت اور ان کے ساتھ لطف اور مہربانی اور نرمی کے معاملے اور برتاؤ سے ہے۔ اس باب کی 8 حدیث متفق علیہ حدیث ہے، جس کی روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی عمل انجام دیتے تھے اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ اس عمل کو مستقل انجام دیتے رہیں۔ یہ کہتی ہیں: ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع العمل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کام کو ترک کر دیتے تھے اس کے باوجود کہ وہ يحب ان يعمل به، یہ چاہتے تھے کہ اس کام کو مسلسل کرتے رہیں، مستقل کرتے رہیں، ہمیشہ کرتے رہیں، اس کے باوجود چھوڑ دیتے تھے۔ خشیت، اس گرو کی وجہ سے، اس اندیشے کی وجہ سے کہ ان یعمل به الناس، کہ لوگ بھی اس کام کو کرنا شروع کر دیں گے، فیفرض علیہم، اور ان پر یہ کام ضروری قرار دے دیا جائے گا اور یہ کام ان کے لیے فرض کا درجہ لے لے گا۔ اور یقیناً جس کام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کریں، مستقل کریں، زندگی بھر کریں، اس کے لیے مستقل فرض کے احکامات یا سنت موکدہ کے احکامات آ جایا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے ایسے اعمال صالحہ ہیں، نیکیاں ہیں، خیر اور بھلائی کے کام ہیں جو کبھی کیے اور کبھی ترک کیے امت پہ شفقت کی وجہ سے۔ اگر ان کاموں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مستقل کرتے تو وہ مستقل سنت بن جاتے، یا ان کے لیے فرض کا حکم آ جاتا اور امت کے لوگوں پہ یہ چیز بھاری گزرتی، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اس اچھے کام کو انجام نہ دے پاتے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت پہ شفقت فرماتے ہوئے بہت ساری ایسی نیکیاں تھیں کہ ان کو کبھی کبھی ترک کر دیا کرتے تھے، تو یہ شفقت تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ اور اس حدیث کو امام بخاری نے تہجد کے ابواب میں اور تہجد والے حصے میں بیان کیا ہے کہ تہجد کی نماز کا معاملہ یہ تھا کہ یہ فرض نمازوں کے حکم کے آنے سے قبل ضروری تھی اور فرض تھی، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرض نمازیں اللہ کی طرف سے عطا کی گئیں، 5 جو پہلے 50 تھی پھر 5 تک بات پہنچی، اس کے بعد تہجد کی نماز کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، اور یہی معاملہ نماز تراویح کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تراویح کی نماز صرف 3 پڑھی مسجد میں جماعت کے ساتھ، صحابہ کو پڑھائی، اور اگر اس تراویح کی نماز کو مستقل آپ پورے مہینہ پڑھتے تو یہ عشاء کی نماز کی فرض کی طرح پوری امت پہ فرض ہو جاتی، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے انجام نہ دے پاتی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 نماز کے بعد 4 گھر سے نہیں نکلے، یعنی فرض نماز کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ دین میں امت کے لیے آسانی ہو، وسعت ہو، کوئی سختی اور تنگی نہ ہو. اور یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دوسری متفق علیہ حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ چاہا کہ وہ مسلسل روزہ رکھیں، تو یہ کہتی ہیں قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمت لہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وصال سے منع کیا، یعنی مسلسل روزہ رکھنا، مستقل ہمیشہ روزہ ہو. اس بات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یعنی صحابہ کو اس وقت منع کیا، رحمت لہم، ان پر رحمت اور شفقت کرتے ہوئے. تو بعض صحابہ نے یہ عرض کیا کہ فقالوا انک تواصل، بعض صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی بعض اوقات مسلسل روزہ رکھتے ہیں، آپ جب روزہ رکھنے پہ آتے ہیں تو پھر بیچ میں افطاری نہیں ہوتی، یعنی کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن آپ کا روزہ نہ ہو، مسلسل روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لست کہیئتکم، میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایوکم مثلی، تم میں کون ہے جو مجھ جیسا بن سکتا ہے یا مجھ جیسا بننے کی کوشش کر سکتا ہے. انی ابھی تو میرا معاملہ یہ ہے کہ رات اس حال میں گزرتی ہے کہ یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے رات کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. تو تم لوگوں کا یہ حال نہیں ہے، میری بات اور ہے. اس لیے میں اگر وصال پہ عمل کرتا ہوں یعنی مسلسل روزے رکھتا ہوں، میرا معاملہ مختلف ہے، لیکن تم لوگوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی نفس اور اپنی جان پہ مشقت کرتے ہوئے مسلسل روزہ رکھو. اس حدیث کا تعلق بھی شفقت اور رحمت اور الفت اور مہربانی اور نرمی سے ہے. اور ابو قتادہ الحارث بن ربعی رضی اللہ عنہ نے جس حدیث کو روایت کیا وہ صحیح بخاری میں ہے. اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لاقوم الی الصلاۃ، میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، واريد ان اطول فیھا، اور یہ چاہتا ہوں کہ اس نماز کو طویل کروں، یعنی یہ نماز خوب طویل نماز ہو. تو اسمع بكاء الصبی، اچانک میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فأتجوز في صلاتي، اپنی نماز کو میں مختصر کر دیتا ہوں، کراہیت ان اشق على امی، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس بچے کی ماں پہ کوئی مشقت یا کوئی بار یا کوئی بوجھ محسوس ہو. اس رونے والے بچے کی ماں پہ شفقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بچے کی ماں کو تکلیف اور پریشانی ہو. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت ہے، وہ رحمت ہے، وہ مہربانی ہے جو امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں موجود تھی، کہ آپ امت پہ اور لوگوں پہ شفقت اور مہربانی فرماتے ہیں، بچے کے رونے کی آواز سن کر اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اعمال ہیں یہ سب مسلمانوں کے لیے قدوہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے اعمال اور آپ کے اقوال کو جب صحیح احادیث میں پڑھا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے اس نیت سے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ جس طریقے پہ اعمال ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہم بھی اس طریقے پہ اپنے اعمال صالحہ کو انجام دینے کی کوشش کریں. اور امام مسلم کی صحیح مسلم سے جو 11th حدیث اس باب کی یہاں امام النووی نے نقل کی ہے وہ سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی فہو فی ذمۃ اللہ، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کا ذمہ لے لیتا ہے. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کا حال یہ ہو کہ اللہ تعالی اپنا ذمہ یا اپنے ذمے میں سے کسی چیز کو تم میں سے کسی شخص سے طلب کرے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ فجر کی نماز نہ پڑھے اور اللہ تعالی کی ذمہ داری کو قبول نہ کرے، یعنی اللہ کی حفاظت، اللہ کی پناہ، اس سے وہ انکار کرے. اگر کسی شخص نے اللہ تعالی کی پناہ میں جانے سے انکار کر دیا تو گویا کہ وہ اللہ تعالی کا اس کے ذمے کچھ حفاظت و نصرت کا معاملہ، برکت کا معاملہ یا کسی بھی اچھائی کا معاملہ، یہ اب اللہ تعالی کے ساتھ وابستہ نہیں رہا. لیکن اگر کسی شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا کہ اب اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، یہ اللہ کی پناہ میں چلا گیا. فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، اللہ تعالی اگر کسی سے اپنے ذمے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں کوئی چیز طلب کرے تو وہ اس کو پا لے گا. اور ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، اور پھر اس شخص کو جس سے یہ ذمہ داری طلب کی گئی، یعنی یہ شخص کے جس نے اللہ تعالی کی پناہ میں جانے سے انکار کر دیا، اس شخص کو اللہ تعالی منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا. علماء نے اس حدیث کی شرح میں دو چیزیں بیان کی ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک، اس حدیث سے وہ شخص مراد ہے جو جان بوجھ کے عمدن اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا، یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور چونکہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے کہ فجر کی نماز وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، اب اللہ تعالی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اس نماز کے پڑھنے کا، اور اس شخص نے چونکہ یہ نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، اب اللہ تعالی کی طرف سے جو مواخذے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے حساب کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے پوچھ گچھ اور سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھی. تو اگر کسی شخص کے بارے میں اللہ تعالی یہ چاہے کہ اس سے سوال کیا جائے کہ تم نے کیوں فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالی اس شخص کو پا لیں گے، یعنی اس شخص کے لیے کوئی جائے قرار اور جائے فرار نہیں ہے، اس کو ہر حال میں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس سوال کا جواب دینا ہے. سوال کا جواب تو اللہ تعالی اس سے حاصل کر لے گا، اور چونکہ اس نے عمدن بغیر کسی عذر کے فجر کی نماز نہیں پڑھی، اس لیے اللہ تعالی پوچھنے کے بعد پھر اس کو جہنم میں پھینک دیں. اور دوسری شرح علماء نے یہ بیان کی ہے کہ من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالی کی پناہ میں چلا گئے. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، وہ شخص کہ جو اللہ کی پناہ میں چلا گیا، اب اس سے تمہیں کچھ مانگنے کا حق نہیں ہے، اسے ستانے کا، اسے تکلیف پہنچانے کا تمہیں حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذمہ داری اور حفاظت میں چلا گیا. جو کسی نمازی کو ستاتا ہے، اللہ تعالی اس سے ضرور سوال پوچھے گا کہ تم نے میرے اس بندے کو کیوں ستایا. یہ دو معنی ہے اس حدیث میں جو علماء نے لکھے ہیں، اور ان دونوں میں فجر کی نماز پڑھنے والے کی فضیلت ہے اور نہ پڑھنے والے کے لیے وعید ہے. اور وہ لوگ کہ جو نماز پڑھنے والے نمازیوں کو ستاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو پوچھے گا کہ تم نے یہ جرم کیوں انجام دیا، اور یہ ہر گناہ کا معاملہ ہے کہ ہر شخص سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری، تم نے جوانی کہاں خرچ کی، اور انہی سوالات میں یہ سوال بھی ہوگا کہ کیا تم نے فلاں دن فلاں وقت فلاں زمین پہ یہ جرم انجام دیا تھا یا نہیں. بندہ کیسے انکار کر سکتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، ہر شخص کو اعمال نامہ مل جائے گا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں تاریخ کو فلاں مقام پہ اور فلاں زمین کے حصے پہ تم نے یہ جرم انجام دیا تھا، اور اب اس بندے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اقرار کرے. اس لیے متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بغیر ترجمان کی بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، دائیں بائیں پیچھے دیکھے گا اس کو وہی کچھ نظر آئے گا جو اعمال اس نے دنیا میں انجام دیے. سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. اس لیے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچو, ڈرو, اپنے آپ کو بچاؤ, کھاؤ آدھی کھجور کے برابر ہی کیوں نہ, یعنی چھوٹی سی نیکی کر کے بھی اگر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو یہ کوشش ضرور کر کے دیکھو. تو جو فجر کی نماز جس شخص نے پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا. اس شخص کو اگر کوئی دوسرا شخص ستاتا ہے اللہ تعالیٰ اس دوسرے شخص کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ نمازی کی فضیلت ہے, نمازی کی فضیلت ہے عام طور پہ, اور فجر کی نماز پڑھنے والوں کی خاص طور پہ فضیلت ہے کہ من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله, جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے. اور اس بات کی بارہویں حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا, اور یہاں پر اس متفق علیہ حدیث میں مسلمانوں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلم, یہ نہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس سے دشمن کے حوالے کرتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی کام کوئی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے کام خود کرتے ہیں. ومن فرج عن مسلم کربتا, اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے فرج اللہ عنہ بها کربتا من کرب یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں سے مصیبت کو اس شخص سے دور کر دیتے ہیں جس نے دنیا کی زندگی میں کسی مسلمان سے کسی تکلیف یا پریشانی کو دور کیا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه, جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے اور اس کو دنیا اور انسانوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے. اور جو کسی مسلمان کو دنیا میں اس کی بے حرمتی کرتا ہے, اس کی بے پردگی کرتا ہے, اس کو رسوا کرتا ہے, اللہ تعالی حشر کے دن اس شخص کو سب پورے انسان اور تمام انسانیت کے سامنے اس شخص کو اللہ تعالی ذلیل کریں. تو اگر قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں مسلمانوں کا ستر پوشی کرو. کسی شخص کے بارے میں کسی کمزوری کا علم ہو تو بجائے اس کے کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹو اس بات کو چھپا لو اور اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کرو سوائے ان عادی مجرموں کے جن کے جرم اور جن کے گناہ کے پھیلنے کا اور اس سے امت کے دوسرے افراد کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. عادی مجرم ان کی بات اور ہے, لیکن اگر کسی عام مسلمان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے علم میں وہ بات آ جاتی ہے تو آپ پہ یہ واجب ہے کہ آپ اس بات کو چھپا کے رکھیے, اپنے بھائی کو رسوا مت کیجیے. اور اسی طریقے پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اور مسلمان مسلمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا, مسلمان مسلمان کو دشمنوں نے گھرا ہوا دیکھ کے اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. اور اسی طریقے پہ امام الترمذی نے جس حدیث کو روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, وہ یہاں موجود ہے کہ المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یخون, یہ اپنے بھائی سے خیانت نہیں کرتا. ولا یکذب, اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا. ولا یخذل, اور اس سے دھوکہ نہیں. ولا یخذل, اور اس سے رسوا نہیں کرتا. کل المسلم علی المسلم حرام, تمام مسلمان ایک دوسرے پہ حرام ہیں. عرضه وماله ودمه, خون مال اور عزت و آبرو. التقوى ها هنا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھ فرمایا تقوی یہاں ہے یعنی دل میں. بحسب امرئ من الشر, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے. ان یحقر اخاه المسلم, کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. یہ احادیث حقیقت میں وہ آئینہ ہے جس آئینے کو سامنے رکھ کے ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے اور آیا وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کہ پاسپورٹ اور دوسرے شناختی کارڈ وغیرہ میں مذہب کے خانے میں لکھ دیا جانا کہ یہ مسلم ہے یہ کافی نہیں ہے، اور صرف مسجدوں کی حاضری اور ظاہری عبادتیں انجام دینا یہ کافی نہیں ہے جب تک تمہارے معاملات دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے، اس وقت تک کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ نیکیوں کو جو گناہ ضائع کر دیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے پہ آگ لکڑی کو جلاتی ہے اس طریقے پہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اس انسان کے پاس بڑی وافر مقدار میں نیکیاں ہوتی ہیں، جہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں، جس طریقے پہ صحیح حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمازیں ہیں، نوافل ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور ذکر ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، بے شمار نیکیاں ہیں۔ اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کا معاملہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتنا برا، اتنا غلط اور اتنا گھٹیا ہے کہ یہ ہمیشہ حقوق العباد پامال کرتا ہے، اس وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ مسلمان کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ چند رسمی چیزوں کو اور چند ظاہری عبادتوں کو انجام دے اور اس کے بعد کہے کہ بس اب تو میں جنتی ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو صرف اس بات کے کہنے کے بعد چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ یہاں مسلمان کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے، اللہ پر ایمان لے آنا، یقیناً یہ مسلمان کی تعریف ہے، ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان لانا یہ بھی ایمان ہے، قضا و قدر کو ماننا یہ بھی ایمان ہے، لیکن مسلمان کی تعریف جس تعریف کو پڑھ کے اور سن کے ہر شخص اپنے بارے میں یہ فیصلہ خود بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اور اگر مسلمان ہے تو کس درجے کا مسلمان ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے جھوٹ نہیں بولتا، اور مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے عزت نہیں کرتا، اس کو بے آبرو نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ اور اگلی احادیث جو ہم پڑھیں گے اس میں، ان احادیث میں، اس حدیث کے بعد والی حدیث یہی ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں کسی قسم کی غلطی نہ کرو، ایک دوسرے کے ظلم و زیادتی نہ کرو، اور ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت میں بھی تمہارا معاملہ بالکل صاف اور اچھا ہوگا۔ یہ وہ احادیث ہیں جو ہر شخص کو بغیر اس کے کہ وہ کسی مفتی سے پوچھے یا کسی اور شخص سے پوچھے یا اپنا تعلق کسی شخص یا کسی گروہ کے ساتھ لگا کے اس خوشی میں ہو کہ ہاں ہم تو صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، فرمایا کہ تم خود دیکھ لو کہ تمہارا معاملہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تمہارا معاملہ درست ہے تب تو تم صحیح اور اچھے مسلمان ہو، اور اگر تمہارا معاملہ، الدین المعاملہ، دین معاملات کا نام ہے، لین دین کا نام ہے، آپ جب بات کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو بے آبرو کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر نمازوں کا کیا فائدہ اور دینی یہ عبادات کا، ان رسموں کا کیا فائدہ؟ یہ تو بلکہ آپ مشقت اور سختی اپنے جسم اور اپنی جان پہ کر رہے ہیں، اور دوسروں کے لیے ساری یہ محنت، اس لیے کہ جس شخص سے آپ نے ظلم کیا یہ ساری نیکیاں وہ لے جائے گا۔ تو اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، یہ نہایت ہی اہم معاملہ ہے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري. مسلمانوں کے باہم جو حقوق ہیں اور ان حقوق کی جو عظمت اور حرمت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اور ان کی جو حرمت اور عظمت رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں ہے، اس سے متعلق یہ وہ چند احادیث ہیں جن کو امام النووی نے اس باب میں جمع کیا ہے. جو حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی ابھی پڑھی گئی ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو امام مسلم نے، صحیح مسلم نے روایت کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو. ارشاد فرمایا کہ نجس اس چیز کو بھی کہتے ہیں، جس طرح کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد اس کی شرح بیان کی ہے کہ: النجس ان یزید فی ثمن سلعۃ ینادى علیہا فی السوق ونحوہ ولا رغبۃ له فی شرائہا بل یقصد ان یغر غیرہ. ارشاد فرمایا کہ ان یزید فی ثمن سلعۃ، ایک شخص کسی چیز کو فروخت کرتا ہے اور اس کی قیمت میں، ارشاد فرمایا کہ اس طریقے پہ اس کی قیمت میں کمی کرتا ہے، اور اس کمی کے بعد بازار میں بلند آواز سے اس قیمت کے بارے میں اعلان کرتا پھرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ گاہک کسی طریقے پہ میرے پاس آئیں اور دوسرے دکانداروں کے پاس نہ جائیں. اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بہت سارے خریدار ایسے ہوتے ہیں، ولا رغبت له في شرائها بل يقصد ان يغر غيره، بہت سارے دکانداروں اور تاجروں نے اپنے ایسے ایجنٹ بازاروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو دوسرے دکانداروں کے پاس جا کر یا بازار میں آنے والے نئے گاہکوں کے پاس جا کر بلند آواز سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں دکان پہ اتنی قیمت پہ فروخت ہو رہی ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس چیز کو خریدا یا وہ اس چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، بلکہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس اعلان کے بعد لوگ دوسرے تمام دکانداروں کے پاس جانے کے بجائے صرف اس ایک مخصوص دکاندار کے پاس جائیں. فرمایا کہ یہ دھوکہ دہی کی ایک قسم اور یہ فریب ہے، اور مسلمان کے لیے اس قسم کی حرکت جائز نہیں ہے. تو خرید و فروخت کے معاملات میں ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قسم جس قسم میں، اور ہر وہ عمل جس عمل میں، اور ہر وہ خرید و فروخت جس خرید و فروخت میں کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، ارشاد فرمایا کہ اس کی تمام قسمیں ناجائز ہیں. اس میں سے یہ بھی ایک قسم ہے جس کو النجس کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے نہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے. ولا تباغضوا، ارشاد فرما جس طریقے پہ حسد حرام ہے اسی طریقے پہ بغض بھی حرام ہے. حسد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی شخص پہ انعام فرمایا اور اس شخص کو دیکھ کر کوئی شخص دل میں جلے اور یہ آرزو اور امید ہو اس شخص کے دل میں کہ اس جس شخص کو اللہ تعالی نے فلاں نعمت دی ہے اللہ تعالی اس سے چھین لے اور مجھے دے، یہ حسد ہے اور یہ حرام ہے. اور ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے پہ کھا جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے جس طریقے پہ آگ لکڑیوں کو جلا کے خاک اور راکھ کر دی. ولا تدابروا، اور ارشاد فرما اسی طریقے پہ تدابر بھی حرام ہے، اور تدابر یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو تنہا اور اکیلے چھوڑ دینا، اس کی مدد کرنے کے بجائے اور اس کی کسی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے بجائے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا اور اس سے اعراض برتنا، اس کی خبرگیری نہ کرنا. ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں اور اپنے ارد گرد رہنے والوں اور اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری نہیں کرتے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کی خیریت دریافت کرتا رہے، ان کے حالات دریافت کرتا رہے، ان کے ہاں آنا جانا رکھے اور ان کی جو مدد ہو سکے وہ کرے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو. اگر کسی شخص نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر دیا ہے تو اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، اس شخص کے سامنے اپنی خرید و فروخت کا کوئی ایسا معاملہ نہ رکھو کہ وہ اپنے اس کیے ہوئے سودے سے پھر جائے اور تمہارے ساتھ خرید و فروخت کے کسی سودے میں مشغول ہو جائے. ارشاد فرمایا لا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ کے بندے بنو ایک دوسرے کے بھائی بنو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، یہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. ولا یحقرہ، اور یہ اپنے بھائی کو حقارت سے نہیں دیکھتا. ولا یخذلہ، اور یہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ ارشاد فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ارشاد فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو حقارت سے دیکھے. اور امام النووی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد اس حدیث میں جو الفاظ اور جو بعض جملے آئے ہیں ان کی شرح بیان کی ہے, النجس کی شرح بیان کی اور اس کے بعد التدابر کی شرح بیان کی کہ ان یعرب الانسان ان یعرب والتدابر ان یعرب عن الانسان ویہجره ویجعله کالشیء الذی وراء الظهر والدبر. کسی انسان سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اس کو اس طریقے پہ چھوڑ دینا جس طریقے پہ کسی بے وقت اور معمولی چیز کو ہم لوگ اپنے پیٹھ پیچھے یا کہیں پھینک دیتے ہیں, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. اس طریقے پہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑ دینا, اس کی مدد نہ کرنا. اس کے بعد والی حدیث متفق علیہ حدیث ہے, سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس کی روایت کی ہے اور یہ مشہور ترین احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک صحیح مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ما یحب لنفسہ. جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند نہ کرنے لگو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. یہ وہ احادیث ہیں جس طریقے سے گزشتہ درس میں ہم نے بتایا کہ ان احادیث کو سامنے رکھ کے ہر شخص بلا تکلف اور بغیر کسی مشقت کے اور بغیر سوچ و بچار کے اور بغیر کسی حساب کتاب کے اور بغیر اس کے کہ وہ اپنی نمازوں کو دیکھے اور اپنے تہجد کو دیکھے, اپنے عمروں کو دیکھے اور اپنی دوسری عبادات اور نیکیوں کو دیکھے, اس کے بغیر ہی بڑا آسان سا یہ نسخہ ہے کہ ان احادیث کو سامنے رکھ کے ہر شخص اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس درجے کا مسلمان ہے اور آیا وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی شخص کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو, اس کا خون, اس کا مال محفوظ نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ وہ احادیث ہے جن احادیث کو سامنے رکھ کے ہر شخص اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے بارے میں خود ہی فتویٰ دے سکتا ہے, کسی اور مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جو ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھو, استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھو, تمہارا دل تمہیں بتا دے گا کہ تم کس درجے کے مسلمان ہو. اور ارشاد فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روایت کیا جو صحیح بخاری میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا وہ مظلوم ہو. فقال رجل, ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما, اگر وہ مظلوم ہے تب تو میں اس کی مدد کر سکتا ہوں, لیکن ارأیت ان کان ظالما, کہ آپ نے دیکھا ان اگر وہ ظالم ہو, یا رسول اللہ اگر وہ ظالم ہو کیف انصره, تو پھر میں اس کی مدد کیسے کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم, ظالم کو اس کے ظلم سے روکو, فإن ذلك نصره, یہ اس کی مدد ہے. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے یا اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی مدد کرنا بھی تمہارا حق ہے, اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے باز رکھو, روکو, اس کو منع کرو. یہ نہ ہو کہ ظالم کا ساتھ دو, اس کے ظلم میں اس کے شریک, اس کے دوست, اس کے ہمدرد, اس کے ساتھی, اس کے معاون, اس کے مددگار بن جاؤ. نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ ظلم کرنے والے ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا, یہ اس کی صحیح اور حقیقی مدد ہے. اور یہ حکم ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں دیا ہے صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول: المياثر بياء مثنات من تحت قبل الألف، وتاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. المياثر بياء مثنات من تحت قبل الألف، وتاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها. حدیث کو روایت کیا. اس حدیث میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ پانچ چیزوں کے بارے میں حق ہے.